بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے محترم مولانا عبدالباری ندوی صاحب رحمہ اللہ کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 929، سورہ انفال، آیت نمبر 73، 74، 75.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین آمنوا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير. والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. الا تفعلوه، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین میں زبردست فتنہ اٹھے گا، آزمائش ہوگی. وفساد کبیر، اور زبردست فساد ہوگا، بگاڑ آئے گا. والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لے آئے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں مجاہدہ کیا، کوششیں کی. والذین آووا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی، ٹھکانہ دیا، یعنی مدینے کے لوگ، انصار. ونصروا، اور لوگ اور مدد کی. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں در حقیقت مومن، سچے مومن. لهم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت ہے. ورزق کریم، اور وہ بہترین ان کے لیے روزی ہے، عزت کی روزی ہے. والذین آمنوا من بعد، اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لے آئے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی. وجاہدوا معکم، اور آپ کے ساتھ انہوں نے جہاد بھی کیا. فاولئک منکم، یہ لوگ بھی آپ ہی میں شامل ہیں، بعد میں آ کر جنہوں نے ہجرت کی ہے. واولو الارحام، رشتے دار، بعضهم اولى ببعض، ایک دوسرے کے وہ زیادہ قریب ہیں، مستحق ہیں وراثت پانے کے. فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، لوح محفوظ میں یہی لکھا ہوا ہے کہ رشتے دار آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. کل جیسے عرض کیا گیا تھا کہ اسلام جب شروع میں آیا ہے، اور 13 سال کے بعد مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی گئی، تو ہجرت اس وقت لازم تھی، ہر حال میں ہجرت کرنا فرض تھا، فرض عین. جیسے آپ پر نماز فرض ہے، اس طرح سے 5 وقت کی نماز کی طرح سے ہجرت کرنا فرض تھا، اس لیے کہ وہ سرزمین اس قابل نہیں تھی اس وقت کہ وہاں رہ کر اپنے دین کو بچایا جا سکے. اتنی سخت اس کے اندر تکلیفیں دی جا رہی تھی کہ انسان برداشت نہیں کر سکتا تھا ان تکلیفوں کو سہتے ہوئے، یا تو پھر وہ دین کو چھوڑ دیتا. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ اللہ کی روئے زمین بہت وسیع ہے، جائیے ادھر سے. اب اگر کوئی وہاں سے سفر نہیں کرتا، ہجرت نہیں کرتا، تو یہ نشانی تھی کہ اس کا اسلام مشکوک ہے، ڈاؤٹ فل ہے کہ یہ مسلمان نہیں. جتنے لوگ تھے، کسی نہ کسی طرح سے انہوں نے ہجرت کی ہے. چنانچہ آپ جانتے ہیں اٹھا کر دیکھیے سیرت کی کتابیں، کس کس تکلیف کے ساتھ ان حضرات نے سفر کیا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر فرمایا، کیا معمولی سفر ہے؟ آپ جا کر کار پر جا کر دیکھیے، مکہ سے مدینہ تنگ آ جاتے ہیں، اتنی تیز تل ہوا سے باتیں کرتی ہوئی گاڑیاں جاتی ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جو گھومنے پھرنے کے لیے جاتا ہے اس کی بات چھوڑی، لیکن جو محض وہاں کے لیے جاتا ہے اس کو اتنا دور کا سفر بھی کتنا کھلتا ہے اتنی بہترین گاڑیوں میں. آج کی بات ہم عرض کر رہے ہیں. اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر فرمایا، بے یار و مددگار کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کی مدد کے، اور ہر وقت خطرہ ہے کہ اس وقت کون پکڑے گا آ کر. یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ساتھ میں ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا رہے ہیں. آپ پوچھتے ہیں کہ بھائی کیوں جا رہے ہو صدیق، کبھی تم آگے کو آتے ہو کبھی پیچھے کو آتے ہو. فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پیچھے ہوتا ہوں تو یہ احساس ہوتا ہے کوئی بیٹھا ہوگا پیچھے سے، اور وہ پیچھے سے دوڑ کر آپ پر حملہ کرنے آتا ہے، تو اس لیے میں آپ کے پیچھے رہتا ہوں کہ خدا نخواستہ کوئی آئے تو مدافعت کر سکوں اور آپ کی جان بچ جائے. پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ سامنے کوئی گھات میں بیٹھا ہوا ہوگا، چھپ کر کوئی بیٹھا ہوا ہوگا، اور وہ جب مجھے خیال آتا ہے تو میں پھر بھاگ کر آپ سے پہلے چلا جاتا ہوں تاکہ وہ گھات میں بیٹھا ہوا شخص وہ آپ پر حملہ نہ کر سکے، پہلا وار ہم پر ہو جائے. اب یہ کیا کیفیت ہو رہی ہے؟ چنانچہ چلتے چلتے غار ثور کے پاس جب پہنچے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا غار ثور، جانے تو نہیں دیتے ہیں لیکن اس کی اونچائی کا کوئی اندازہ لگایا جا کر. غار ہرا آپ نے دیکھا ہے، اگر دیکھا نہیں تو کم از کم اونچائی والا پہاڑ تو دیکھا ہے. چڑھنے والوں سے پوچھئے کیا حالت ہوتی ہے، بلا شبہ آپ کی ٹوپی گر جائے گی، اس میں کوئی شک تو ہے نہیں، اتنا اونچا وہ پہاڑ ہے. تقریباً اسی طرح سے وہ جبل نور ہے جس پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان چھپے تھے تین دن، غار ثور، وہ پہاڑ بھی اتنی اونچائی پر ہے. اور عجیب بات، اس پہاڑ کے اوپر نوکیلے پتھر ہیں. اس وقت وہاں نہ کسی اونٹ پر سے جانے کا سوال ہے، ظاہر ہے پیدل گئے. چنانچہ روایات میں موجود ہے سیرت کی کتابوں میں کہ آپ چل نہیں پا رہے، آپ چل نہیں پا رہے تھے. ایک طرف ذہنی تناؤ اس قدر کہ دشمن مرنے کیا ہوگا، کس طرح سے آئے گا، پھر بھی آپ کو یقین تھا کہ اللہ تعالی حفاظت کریں گے. لیکن بہرحال جو بیک گراؤنڈ ساتھ میں تھا وہ خوفناک تھا. کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں ہے کہ حضرت ابوبکر سے دیکھا نہیں گیا کہ آپ کے پیروں کے زخم ہونے لگے، چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے کندھوں پر اٹھایا، اور کندھوں پر اٹھا کر وہ پہاڑ کا راستہ طے کیا ہے. پھر سوچئے کیا حالت ہوئی ہوگی صدیق اکبر کی. اور جس وقت وہاں پہنچے ہیں پھر اتارا ہے، پھر خود تشریف لے گئے اندر کو، پہلے ابوبکر رضی اللہ عنہ، اور وہاں صفائی کی وغیرہ وغیرہ، اور پھر اس کے بعد وہاں سے پھر اونٹنیوں کا راستہ ہوا ہے، اونٹنیاں آئی ہیں. عبداللہ بن اریقط ایک غیر مسلم تھا، وہ آپ کا رہبر، غیر مسلم رہبر، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر حضرت ابوبکر کے بیٹے، یہ ساتھ میں چار آدمیوں کا قافلہ جا رہا ہے اونٹنیوں پر. دو یہ، پھر حضرت ابوبکر کے بیٹے اور عبداللہ بن اریقط، وہ دلیل اور رہبر، اب جا رہے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، اور جو لوگ بیچارے نکلے تھے ان کی حالت نہ پوچھے کیا کیا ہوا، کس کس کا قصہ آپ پڑھیں گے، کتنے واقعات سن چکے ہوں گے کہ راہ میں کتنے لوگوں نے ان کو رکاوٹیں ڈالی. کسی نے کہا ہمارا فلاں جگہ مال ہے اس کو لے لو اور ہم کو چھوڑو، تو چھوڑ دیا. کسی نے کہا کہ فلاں جگہ ہمارے فلاں وہ سامان رکھا ہوا ہے، تو مانا نہیں، پکڑ لیا. کسی کو تین حصوں میں تقسیم کیا، بیٹا الگ، بچہ الگ، ماں الگ، باپ الگ. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ان کے شوہر کو پکڑ لیا گیا، ایک طرف کھینچ کر لے گئے. حضرت ام سلمہ کے عزیز اور رشتہ دار ان کے خاندان کے لوگ آئے، حضرت سلمہ کو چھین کر لے گئے دوسری طرف، اور بچے کو ان کے گھر والے لے آئے کہ یہ بچہ ہمارا ہے تمہارا نہیں، تین طرف تین گھر. روتی رہی بیچاری، مدتوں روتی رہی، لیکن کسی نے ترس نہیں کھایا. شوہر ایک طرف، بچہ ایک طرف، اور یہ ایک طرف. اور کس طرح سے انہوں نے دن رات گزارے ہوں گے اللہ بہتر. تین سال کے بعد کچھ لوگوں کو پھر ترس آیا ہے انہی کے لوگوں میں، پھر لا کر ان کے بچے کو ان کے حوالے کیا اور ان کو چھوڑ دیا. پھر وہ تنے تنہا آئی ہیں سواری پر بیٹھ کر مکے سے مدینہ، تنے تنہا ایک عورت ذات، اور مصیبت کی گرفتار ماری ہوئی. اس طرح سے کئی ایک صحابہ کے واقعات ہیں کہ اس حالت میں انہوں نے سفر کیا ہے، بہرحال سفر کیا. لیکن کچھ ایسے تھے ضرور جو مکہ سے نکل نہیں پائے، ان کی اپنی مجبوریاں تھیں. اس لیے نہیں کہ ان کے ایمان میں خدا نخواستہ ڈاؤٹ تھا، لیکن حکم تھا اللہ کا نکلنا ہے، فرض تھا. اس میں اچھے اچھے لوگ موجود تھے. حضرت عباس، جیسے ہم نے پرسوں آپ سے عرض کیا تھا، یہ مسلمان ہو گئے تھے لیکن انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا، اسلام کا اظہار فتح مکہ میں کیا. لیکن مسلمان تھے تو ان کو نکلنا فرض تھا، ان کے لیے مجبوری تھی، انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ولید بن ولید، حضرت عباس کے فرزند. کئی ایک صحابہ کے نام آتے ہیں کہ جو بیچارے وہاں سے نکل نہیں پائے، یا تو انہوں نے روک دیا ان کو، یا تنگ کر دیا، یا کسی مصیبت میں گرفتار کر دیا، باندھ دیے گئے، وہ ہجرت نہیں کر پائے. اور اس وقت ہجرت فرض تھی. چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ، یہ واپس آئے تھے کسی حج کے موقع پر، وہ عمرے کے لیے کسی کام کے لیے مکہ آئے، اب مکے سے واپس نہیں جا سکے، روتے رہے کہ جس جگہ پر حج وہ زمین چھوڑنے کے لیے ہم کو حکم دیا گیا، آج ہماری موت یہیں ہو رہی ہے، واپس آ کر یہیں مر رہے ہیں جہاں سے ہم کو فرض کہا گیا تھا کہ نکلنا فرض ہے. لیکن ان کی سعد کی موت، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی موت وہیں ہو گئی، تڑپتے تڑپتے کہ ہم جس جگہ سے نکلے تھے ہماری موت یہیں آ کر ہو گئی. تو ایسی پوزیشن کے ساتھ ان لوگوں کے سفر ہوئے، اور یہ فرض تھا. لیکن جب ہجرت ہو گئی، ہجرت ہونے کے بعد اب ہجرت فتح مکہ ہو گیا، تو فتح مکہ کے بعد ہجرت فتح. لا ہجرت بعد الفتح ولکن جہاد ونیہ، یہ اعلان سنا دیا گیا کہ فتح مکہ ہو گیا، اب ہجرت ختم، اب یہ جو لازم ہے مکہ چھوڑ کر دوسری جگہ جانا، مدینہ جانا، یہ ہجرت ختم ہو گئی، اب یہ فرض نہیں. اب یہ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا. اور جب یہ بات آ گئی تو اسلام نے یہ بھی اعلان کر دیا، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، کہ رشتہ دار آپس میں اب ایک دوسرے کے رشتے وہ ہوں گے، وراثت میں حصہ پائیں گے، یہ اللہ کا حکم ہے کتاب میں. ورنہ اس سے پہلے تک یہی ہوتا تھا کہ مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کے وارث قرار دیے. چنانچہ ابھی آپ نے ترجمے میں بھی پڑھا کہ رسول اللہ تعالیٰ نے بڑی تعریف فرمائی ہے مہاجرین کی اور انصاریوں کی، فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی برحق مومن ہے، سچے مومن ہیں، اللہ کی طرف سے ان کی بخشش کا اعلان ہے، اور رزق کریم باعزت روزی اور مہمانی اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرنے والے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا جو اس وقت ہجرت نہیں کر سکے، بعد میں ہجرت کر کے آ کر ملے ہیں، یہ بھی انہی نیک وقت لوگوں میں شامل ہیں، کوئی لوگ بعد میں کسی طرح سے آئے. اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ جو لوگ نہیں آئے ہیں ان کو وراثت نہیں ملے گی، ہاں البتہ وہ اگر آپ سے مدد طلب کرتے ہیں ان کو مدد دیجئے، لیکن ایک شرط کے ساتھ مدد، آپ کو ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے وہ مدد مانگ رہے ہیں جن کے درمیان اور آپ کے درمیان عہد و پیمان ہو چکا ہے، خبردار اس صورت میں ان کی مدد نہ کرنا. وہ بلا رہے ہیں آپ کو کہ فلاں قوم ہم کو ستا رہی ہے، ان پر آپ حملہ کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیجیے. تو آپ یہ دیکھیے اس قوم کے ساتھ جن کو جن کی طرف یہ بلا رہی ہے، آپ نے کوئی معاہدہ تو کیا نہیں. اگر ان کے ساتھ آپ کا کوئی ایگریمنٹ اور معاہدہ ہے تو ان کی مدد کرنے کے لیے، ان پر لڑنے کی آپ کو اجازت نہیں. پہلے آپ اپنے معاہدے کا خیال رکھیے، پھر کہ اس کے بعد ان کی مدد کے لیے جائیے. کسی قوم سے آپ کا عہد و پیمان ہو چکا ہے تو اس قوم کے ساتھ آپ کو لڑنے کی اجازت نہیں، خواہ ان کی محبت میں اور ان کی حمایت میں ہی صحیح، نہیں ہرگز نہیں. چنانچہ ایسے ہوا، صلح حدیبیہ ہوئی، صلح حدیبیہ میں معاہدہ ہوا، اور معاہدہ ہو کر ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف نہیں لائے، حضرت ابو جندل صحابی اپنی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے پہنچ گئے کسی نہ کسی طرح. یہ پہنچے نہیں، پیچھے سے لوگ آ گئے، دشمن آ گئے. حضرت دیکھیے یہ ہمارے آپ کے آدمی، لیکن ہمارے پاس تھے، آپ ہمارے پاس سے بھاگ کر آپ کے پاس ہیں، ابھی آپ کے یہاں ہمارے درمیان معاہدہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، ان کو واپس کیجیے. وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں میری حالت کیا ہے، کس کس طرح سے قسم پوشی میں اور مصیبت مارے ہوئے، مصیبت کے مارا کسی نہ کسی طرح سے بیڑیوں میں جکڑا ہوا آپ کے پاس پہنچاؤں، آپ میری مدد نہیں کریں گے، مجھے مسلمان نہیں سمجھتے اور ان کی بات کا خیال رکھیں گے. اس حد تک انہوں نے حوالہ دینا شروع کیا. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی راہ پیدا کرے گا، ہم معاہدہ کر چکے ہیں، معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، لے جاؤ. کیا حالت ہوئی ہوگی اس وقت. لیکن یہ دیکھنے کی چیز ہے، اس معاہدے پر جو باقی رہے تو معاہدے کو توڑنا گوارا نہیں کیا، پر مسلمان کے اوپر آفت آئے اس کو گوارا کیا. چنانچہ یہی چیز پیش خیمہ بنی ہے، پھر اس کے بعد راحت کا سامان پیدا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کے لیے تکلیفوں کو دور فرما دیا. پھر اس کے بعد کا مشہور واقعہ ہے کیا کیا گیا، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ بكل شيء عليم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، کیا ہوگا ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ صحیح یقین ہم سب کو نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ، نشهد ان لا الہ الا اللہ.